اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارے صحابہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیاری پیاری سیرت کا بیان ہوتا ہے، اور کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اس کے مختلف مدنی پھول، ان کی پیاری پیاری سیرت سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ آج بھی حسب معمول ایک بہت ہی پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پیاری پیاری سیرت کا بیان ہوگا، اور ان کی سیرت سے نکلنے والے مختلف مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین ہیں، ہمارے وقار مدنی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ایاز جامی بھائی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔ ایاز بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں۔ تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے مبلغین صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ وہ صحابی جو ایک مفتی کی حیثیت رکھنے والے تھے، یعنی فتویٰ دیا کرتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی ہم سیرت بیان کریں گے کہ جو دورہ رسالت میں قرآن پاک کے حافظ تھے۔ جی ہاں، حافظ قرآن تھے۔ اور سب سے بڑھ کر تراوی کی نماز کے، تراوی کی جماعت کے سب سے پہلے امام۔ سبحان اللہ، نماز تراوی جب جماعت سے شروع کی گئی تو اس کے سب سے پہلے امام بننے کا شرف جن کو ملا، یہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میری مراد حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج ان کی سیرت پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کی پیاری پیاری سیرت سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کو اپنے مدنی گلدستے میں، دل کے گلدستے میں سجانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ان کا فیضان جاری و ساری فرمائے، اور ان کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں اول تاخیر شریک رہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک پڑھتے رہیے۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ یہ درود پاک کی کثرت کرنے والے صحابی ہیں، یعنی ان کا بھی ایک پورا تفصیلی واقعہ ہے جو کہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور ہمارے مبلغین اس پر گفتگو بھی کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا حل، دنیا و آخرت کی ہر تنگی کا حل، اور دنیا و آخرت کی مصیبتوں کا حل درود پاک بھی ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ وقار بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا۔ سب سے پہلے آپ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بیان فرمائیں، تاکہ ان کے بارے میں جو مفید معلومات ہے اور جو بنیادی معلومات ہے وہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چلے۔
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صحابی رسول، کاتب وحی، حافظ قرآن، سید الانصار، سید القراء، ابو المنذر، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے یہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہماری شاید مغفرت کا وسیلہ ہو جائے ہم ذکر خیر کریں گے، اور اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ رحمت کی چھما چھم بارش بھی برسے گی۔ مشہور مقولہ ہے، عندہ ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہ تو پھر سید الصالحین ہیں، صالحین کے سردار ہیں۔
کیا بات ہے!
یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے القابات عطا ہوئے، جن کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ سے القابات عطا ہوئے۔ اگر ہم بات کریں ان کے نام کی، تو نام ہے آپ کا ابی، آپ کے والد صاحب کا نام جو ہے وہ کعب تھا، آپ کی والدہ کا نام جو ہے سہیلہ، سواد کے ساتھ سہیلہ، اور صاحبزادے کا نام جو ہے آپ کے وہ طفیل تھا۔ سید القراء یہ صحابہ کرام اجمع رضوان کی طرف سے آپ کو لقب دیا گیا تھا,
سید القراء, قاریوں کے سردار,
قاریوں کا سردار.
واہ واہ,
اتنا بہترین قرآن پاک آپ پڑھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام اجمع رضوان کے درمیان آپ سید القراء کے لقب سے جانے جاتے تھے.
واہ واہ, سبحان اللہ.
اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو لقب عطا فرمایا, سید المسلمین کا لقب آپ کو عطا فرمایا.
سید المسلمین, سید مسلمانوں کے سردار.
جی, مسلمانوں کے سردار.
کیا بات.
اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو لقب عطا فرمایا وہ سید الانصار کا لقب عطا فرمایا.
اللہ اکبر.
یعنی انصار جو صحابہ کرام مدینے
کے صحابہ,
جی مدینے کے صحابہ, تو ان کے سردار کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے وہ انصاری قبیلے سے ہے اور خزرج جو قبیلہ تھا اس سے ہے, اور خزرج کے بھی جو اندر جو خاندان ہے بنو نجار, تو اس سے ان سے جو ہے وہ آپ کا تعلق تھا. بنو نجار یہ کون سا خاندان ہے, کون سا قبیلہ ہے کہ جن کی تعریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انصار کے قبیلوں میں سب سے بہترین جو قبیلہ ہے, جو سب سے بہترین خاندان ہے وہ بنو نجار کا خاندان.
اللہ اکبر.
آپ اس قبیلے سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں.
کیا بات ہے, کیا بات.
حلیہ مبارکہ کی اگر آپ کی بات کریں تو امام ذہبی اور حافظ ابن کثیر نے آپ کا حلیہ مبارکہ یوں لکھا ہے کہ درمیانہ قد تھے آپ, درمیانہ قد تھے, سفید ریش اور آپ کے سر کے بال بھی سفید تھے, اور اس سفیدی کو آپ تبدیل نہیں کیا کرتے, یعنی آپ کسی خضاب کا یا مہندی کا اس طرح کا آپ استعمال نہیں کرتے تھے, بلکہ جو ہے آپ نے اپنے بالوں کو سفید ہی رکھا ہوا تھا. اور اگر بات کریں کہ آپ کے جو ہے وہ تلام ازا کی, کیونکہ آپ کو ویسے فن قرات کے اندر آپ کو مہارت حاصل تھی,
اس طرح
فن تفسیر کے اندر آپ کو مہارت حاصل تھی, فقہا اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو اپنے وقت کے آپ عظیم فقیہ تھے, ایسے فقیہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ جو ہے فتویٰ جاری فرمایا فتویٰ دیا کرتے تھے. تو بڑے بڑے صحابہ جو ہے اجلہ صحابہ وہ آپ کی جو ہے وہ شرف تلمذ ان سے جو ہے وہ حاصل کیا.
سبحان اللہ. یعنی آپ سے اگر پوچھا کرتے تھے مسئلہ,
جی آپ سے آ کے
مسئلہ, حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر اور ابتدائی تعارف تھا, جن کے تعارف میں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو القابات کیسے ملے. جامی بھائی, ایاز بھائی, کسی کے القابات کا زیادہ ہونا یہ بھی اس کی عظمت کی ایک دلیل ہوا کرتا ہے, اور یہ القابات دینے والی عوام نہیں ہے, خود صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے القابات ملے, سید القراء, قاریوں کے سردار, اور یہ بھی اس دور میں کہ تمام صحابہ عادل, تمام صحابہ عالم, اور اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان خود قاری قرآن. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی تو شان تو بڑی بلند ہے نا, کہ جنہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قراءت کی تعلیم حاصل کی, تو علم حاصل کیا, ان کی شان کتنی بلند ہے. ان تمام شان والوں میں اتنی بڑی شان حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سید القراء آپ کا لقب, اچھا سید المسلمین آپ کا لقب. اللہ اکبر. آپ کیا فرماتے ہیں؟
بہت زبردست آپ نے, مطلب ہمارے وقار بھائی نے ماشاء اللہ تعارف بیان کیا, تو سیرت کے یعنی اہم گوشوں کو جو ہے وہ تعارف میں انہوں نے لیا ہے ماشاء اللہ,
بنیادی باتوں کو بیان کیا ہے
الحمدللہ. اور واقعی نو ڈاؤٹ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ وصف جو ہے وہ, اس کا اندازہ غلام محی الدین بھائی ذرا اس بات سے لگائیں کہ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے قرآن کا دور فرمایا.
اللہ 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 اکبر.
یہ
یعنی ان کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے.
یعنی یہ دور کا لفظ ہمارے جو حفاظ ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ جب تراویح کا موقع آتا ہے تو سامع اور حافظ جس طرح آپس میں دور کر رہے ہوتے ہیں, تو مدنی چینل کے ناظرین,
یہ دور ہے نا, مدنی چینل کے ناظرین یہ دوڑ نہ سمجھ,
دوڑ نہ,
دور ہے راہ کے ساتھ.
جی جی. تو جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس ہستی کے ساتھ قرآن کا دور فرما رہے ہیں وہ ہستی ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جیسے آغاز میں ہی ہمارے غلام محی الدین بھائی نے کہا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ہستی کا انتخاب کرتے ہیں تراویح کی امامت کے لیے, آپ دیکھیے کہ وہ کون ہستی ہیں, وہ حضرت عبی بن کعب,
تمام صحابہ کو ان کے پیچھے جمع کر دیا.
اللہ اکبر. تو یہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کا وہ نمایاں وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ عظمت اور شان عطا فرمائی کہ قرآن پاک کے تعلق سے ان کو خاص مرتبہ اور مقام حاصل ہے. اور یہاں پر ایک اور بات بھی غلام محی الدین بھائی کرنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں حضرت عثمان غنی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عرس بھی گزرا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن فرمایا ہے,
جامع القرآن آپ کا,
جی آپ کا جامع القرآن آپ کا لقب ہے اور بڑا مشہور لقب ہے. تو جمع قرآن کی مجلس کے اندر جو آپ نے صحابہ کی ایک یوں سمجھیے کمیٹی بنائی، ایک مجلس بنائی جس کو مقرر کیا اس کام کے اوپر، ان صحابہ میں پیش پیش جو ہستی ہیں وہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا وصف ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آج بھی دیکھیے ہم قرآن پاک جو پڑھ رہے ہیں صدقہ ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ان کا فیضان ہے الحمدللہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عظمت اور شان جو ہے وہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی تھی۔ اور قرآن ہی تعلق سے اگر ہم بات کریں نا غلام محی الدین بھائی، تو ان کی ایک زبردست صلاحیت، زبردست خاصیت یہ بھی تھی کہ قرآن پاک ہی کے تعلق سے ایک علم ہے جس کو ہم ناسخ اور منسوخ کا علم کہتے ہیں، تو اس علم میں بھی کمال درجے کی مہارت رکھنے والے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
یعنی قرآن پاک کی قرآت کے ساتھ ساتھ اگر ہم یوں کہیں تو بجا ہوگا کہ اس کے اسرار و رموز کے ساتھ آپ اس کو جانتے ہیں،
اس کے ساتھ قرآن پاک کو جاننے والی ہستی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام اور مرتبہ،
کیا بات۔
آپ کے زمانے کے اندر جو صحابہ کرام جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا تو وہ 6 صحابہ کرام تھے،
سبحان اللہ،
ان کے اندر آپ کا بھی سب سے سر فہرست جو نام ہے وہ آپ کا نام آتا ہے کہ قرآن پاک کو، آپ کا انداز یہ تھا جتنا قرآن پاک نازل ہوتا رہتا آپ جو ہے وہ اس کو سماعت کرتے رہتے، سنتے رہتے، اس کو یاد کرتے رہتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر آپ نے جو ہے وہ مکمل قرآن پاک کو حفظ کر لیا، بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور یہی نہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں خاص ارشاد میں 4 صحابہ کرام کے نام لیے اور ان کی جو تعریف فرمائی تو فرمایا اقرأهم، قرآن میں جو سب سے بڑا جو قاری ہے عبی بن کعب،
سبحان اللہ، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دیکھیں وہ قاری قرآن تھے، قاری قرآن، قرآن پڑھنے والوں کے سردار تھے، آج ان کا کیسا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یقین مانیں یہ قرآن پاک کا فیضان ہے کہ جتنا قرآن پاک پڑھا جائے گا، جتنا قرآن پاک کی قراءت کی جائے گی اس کی برکتیں ملیں گی، اور جو قرآن کا قاری مشہور ہو جائے پھر اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ قرآن پڑھیں، اور ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اس طرح پڑھیں کہ آپ قاری مشہور ہو جائیں، آپ کو لوگ کہیں کہ بھائی قاری قرآن ہے، سید القراء حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا۔ کاش ہم ایسے پیارے پیارے القابات ایک دوسرے کو دیں نا، ہم تو عجیب و غریب القابات دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ایسے پیارے پیارے القابات، کوئی آپ کو کہے یار یہ نمازی ہے، تہجد پڑھنے والا تو یہ ہے، یہ نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی، یہ بھی ایک لقب ہے نمازی ہونا۔ اسی طرح قاری قرآن ہونا یہ بھی ایک لقب ہے، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھیں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، پھر آپ دیکھیں کیسے مزے آئیں گے، کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کی عادت تھی قرآن کریم پڑھنے کی اور وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں گیا تو وہ قبر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے، بلکہ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ کئی بزرگان دین جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا شوق رکھتے تھے تو بعد وصال ان کی قبر انور سے تلاوت قرآن مجید کی آواز آئی اور لوگوں نے سنی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔
ثابت بنانی
رضی اللہ
تعالیٰ کے بارے میں کیا بات ہے نا غلام الدین بھائی، کہ جامع مسجد کا کوئی ستون نہ تھا جس کے پاس آپ نے ختم قرآن نہ فرمایا، قرآن سے ایسی محبت تھی۔ اور پھر جب آپ کی صاحبزادی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ والد صاحب جب حیات تھے تو دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اگر تو قبر میں کسی کو نماز اور تلاوت کی توفیق دے تو مجھے ضرور توفیق عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ نے ان کی دعا کو ایسی قبولیت کا درجہ عطا فرمایا کہ جب لوگ ان کی قبر انور کے پاس سے گزرتے تو قبر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر،
کیا پیارے لوگ تھے مدنی چینل کے ناظرین، اور اب بھی ایسے ہیں الحمدللہ، دعوت اسلامی کے ماحول میں آپ کو ملیں گے چھوٹے چھوٹے بچے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے۔ مدرسۃ المدینہ میں چند ماہ میں پڑھنے والے طلبہ ہیں کہ جنہوں نے چند ماہ میں قرآن مجید کو جو ہے حفظ کر لیا اور اب وہ ماشاء اللہ قرآن مجید کو باقاعدہ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کو قراءت کرنا یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، پھر قرآن کو سمجھنا، تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ دونوں صفات تھیں کہ آپ قاری قرآن بھی تھے، عالم قرآن بھی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کے قبول اسلام کا واقعہ اور آپ کا خوف خدا۔
جی، قبول اسلام کے تعلق سے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر،
سبحان اللہ،
کہ جب مدینہ سے جو وہ اصحاب رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوسری جماعت جب وہ تشریف لائی تھی تو ان لوگوں میں جو اسلام قبول کرنے والی ہستیاں تھیں ان میں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جو وہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کی۔ اور ایک جگہ پر میں نے غلام الدین بھائی ان کے بارے میں بھی پڑھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سابقہ کتب کے اندر
صحیح
جو اوصاف اور شانیں بیان کی گئی تھی نا
صحیح.
ان سے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ واقف تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے ایک خصوصی لگاؤ اس اعتبار سے بھی تھا کہ یہ شان رسالت کو جو سابقہ کتابوں میں ذکر کی گئی تھی ان سے بخوبی واقف تھے. تو یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ ایمان لانے میں اتنا توقف نہیں ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ ایمان لائے, اسلام قبول کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. اور دیکھیے نا خوف خدا کی اگر ہم بات کریں تو ہم جو ہے نا غلام الدین بھائی قرآن کے قاری
سبحان اللہ
عالم قرآن
اللہ
قرآن
اللہ
کے ماہر ہوں
اللہ اللہ
اور پھر خوف خدا نہ ہو. انما یخش اللہ من عباد
العلماء
اللہ سے با. خوف تو اس کے بندوں میں علماء ہی رکھتے ہیں.
بے شک
اور پھر جو سید القراء ہوں جو سید الانصار ہوں سید المسلمین ہوں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا دور فرمائے قرآن سنے جس ہستی سے خوف خدا کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. تو با کمال خوف خدا جو ہے وہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
سبحان
اللہ تبارک و تعالیٰ نمایاں وصف آپ کو یہ بھی عطا
فرمائے. سبحان اللہ. وقار بھائی اگلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ جس طرح ایاز بھائی نے اپنی گفتگو میں ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے دور فرمانا
جی
تو اس کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟
بہت پیارا انداز تھا. اس پہ روایت ہے وہ آپ کو سناتا ہوں جس میں یہ بھی ثابت ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کس طرح جو ہے وہ ارشاد فرمایا دور کے حوالے سے. اور یہ بھی اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت آپ سے فرماتا ہے.
اللہ
یعنی ایک تو بندہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت فرماتا ہے اور جس سے رب محبت فرمائے تو اس کی شانی نرالی. ویسے تو رب تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ سے محبت فرماتا ہے
بے شک
لیکن عبید بن کعب رضی اللہ عنہ اس اعتبار سے ایک بڑی خصوصیت رکھتے ہیں. تو وہ اس روایت سے سنتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبید ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں.
اللہ اکبر اللہ اکبر.
یعنی اللہ
حضرت عبید بن کعب کے متعلق یہ فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ حکم ارشاد فرمایا اللہ نے کہ آپ نے قرآن سنانا ہے عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ.
اللہ اکبر.
اب جب یہ گفتگو ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید بن کعب سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس طرح حکم ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں قرآن سناؤں تو اس پر آپ بڑے حیران ہوئے کہ یعنی میرا نام لے کے. تو آپ نے پھر سوال کر دیا نا, آپ نے جو ہے وہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالی نے میرا نام لے کر آپ کو تلاوت کرنے کا ارشاد فرمایا؟ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا نام لے کر مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. راوی کہتے ہیں جب یہ ارشاد فرمایا نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یعنی کہ یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز تھا نا. تو بعضوں کا آنسو جو ہے خوشی کی وجہ سے, ہر دفعہ آنسو جو ہے وہ اس بنا پہ نہیں ہوتے کہ بندہ جو ہے وہ غم کی وجہ سے رو رہا, تو یہ اس بنا پہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا مجھ پہ کرم ہو گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید
الانبیاء
کائنات ہیں, کائنات کے سردار ہیں, سید الانبیاء ہیں, تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا نام لے کر جو ہے ارشاد فرمایا. تو یوں جو ہے وہ آپ نے ایک تو یہ بھی واقعہ ہے. اچھا ایک اور روایت اس کے متعلق ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبید بن کعب سے فرمایا, اور یہ سورہ بینہ کے تعلق سے, کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا جو 30ویں پارے کے اندر موجود ہے تو کہا کہ یہ پڑھوں. عبید بن کعب نے عرض کی کہ اللہ نے کیا میرا نام لے کر اس طرح ارشاد فرمایا؟
ٹھیک.
تو آپ نے ارشاد فرمایا نعم جی ہاں. یہ سن کر عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے. تو پہلے جو روایت پیش کی تھی وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, یہ دوسری روایت پیش کی بخاری کے اندر موجود ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین سے یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ عبید کو قرآن پاک سناؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت نبی پاک کے صدقے اتنی قبول ہوئی کہ اللہ پاک ان کی طرف بھیج رہا ہے اور ان کے طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرما رہا ہے. اچھا اس کی ایک حکمت ہے, کئی علماء نے بیان فرمائی کہ یہ کیوں حکم ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبید بن کعب کو قرآن سنائیں. تو اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ یہ سنت ہو جائے کہ قرآن سنانا بھی سنت ہے, قرآن سننا بھی سنت ہے. تو یہ امت کو تعلیم دینا مقصود بھی تھی اور ساتھ ہی حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی ظاہر کرنا مقصود تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنا قرآن پاک پڑھیں گے اتنی برکتیں ملیں گی، اور اگر یہ پڑھنا قبول ہو گیا تو یقین مانے مرتبے بھی اتنے بڑھیں گے، درجات بھی اتنے بڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کے شوقین تھے، اسی طرح درود پاک کی کثرت کرنے والے بھی تھے۔
واہ واہ کیا بات۔
اس حوالے سے ایاز بھائی، درود پاک کی کثرت اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز،
کیا بات، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا یہ بھی ایک نمایاں وصف ہے،
اللہ اللہ اللہ،
اور درود پاک
یعنی انہوں نے تو بالکل واضح کر دیا نا کہ درود پاک کتنا پڑھیں،
اللہ اکبر، یعنی کہ ہماری امت کے لیے وہ آسانی
کر دی
کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دریائے کرم جوش پر رہا،
اللہ اکبر،
حضور نے پھر کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، سنتے
ہیں،
سنائے، سنیں گے تو پھر انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اس میں میں آپ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں، کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ میں دن کا کتنا حصہ درود پاک پڑھا۔
سبحان اللہ، سبحان
اللہ،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما شئت، جس قدر چاہو پڑھا کرو۔
سبحان اللہ۔
اب جو ہے وہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن رات کا چوتھائی 1/4 جو ہے وہ میں آپ پر درود پاک کے لیے وقف کرتا ہوں۔
صحیح۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اتنا حصہ مقرر کر لوں درود پاک کے لیے، دن رات کا چوتھائی حصہ؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما شئت، جس قدر چاہو، لیکن فإن زدت فہو خیر لک،
اللہ اکبر،
لیکن اگر بڑھا دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔
سبحان اللہ، سبحان
اللہ اکبر۔ اب دیکھیے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں دن رات کا نصف حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کر لوں؟
اللہ اکبر۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما شئت، جس قدر چاہو،
اللہ اکبر، اللہ،
اگر اس سے بھی بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے،
آدھا دن درود پاک پڑھنے میں گزار دوں۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، جس قدر چاہو تم،
کیا بات،
لیکن اگر بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے وہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2/3 حصہ،
اللہ اکبر،
مقرر کر لوں،
کیا بات ہے،
کہ میں آپ پر درود پاک پڑھوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس قدر تم چاہو، لیکن فائن زدنا فہو خیر اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس سے بھی زیادہ بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اب حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن رات کا سارا حصہ آپ پر درود پاک پڑھنے میں گزار دوں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، کہ اب میں سارا حصہ آپ پر درود خوانی میں گزار دوں گا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبی، اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ درود پاک تمہاری فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا،
اللہ، سبحان اللہ،
اور کیا ہوگا؟ فرمایا، یہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا،
اللہ
اکبر، غموں کو بھی لے جائے گا، اللہ اکبر، پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا، اور فرمایا ساتھ ہی ساتھ کفارہ ہو جائے گا تمہارے گناہوں کے لیے۔
دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سارا دن حضور آپ پر درود پاک پڑھنے میں صرف کر دوں گا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی زبردست بشارت عطا فرمائی، تمہارے غموں کے لیے، پریشانیوں کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اب یہاں پر جو ایمان افروز بات جو ہے وہ غلام محی الدین بھائی، مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب انوار جمال مصطفیٰ میں جو ہے وہ جو لکھی ہے نا، وہ بڑی عشق والی، محبت والی بات ہے، درود کی محبت کو اور دل میں اجاگر کر، اور فرماتے ہیں کہ بزرگ ترین ثمرات اور گرامی ترین فوائد صلاۃ یہ ہیں کہ جب آدمی درود پاک کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے سرکار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کے تمام دل کو گھیر لیتی ہے۔
اللہ اللہ کیا بات ہے،
یہ بزرگ ترین ثمرات ہیں درود پاک۔ درود پاک کے افضل ترین فائدہ یہ ہوگا کہ جب بندہ توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا تو حضور کی محبت اس کے سارے دل کو گھیر لے گی۔ آئے ہائے، اور جب سارے دل کو گھیر لے گی تو فرمایا اس شجر محبت سے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اور اتباع کا ثمرہ حاصل ہوگا۔ یعنی جب دل سے کو ساری محبت حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سارے دل کو جو ہے وہ جب محبت گھیر لے گی تو اس کا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور محبت کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، درود پاک کیسا عمل ہے غلام محی الدین بھائی، کہ جب بندہ اس کو اختیار کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی دل میں آتی ہے، اطاعت اور اتباع کا جذبہ بھی جو ہے وہ یہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو کوئی چاہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بھی نصیب ہو، اطاعت بھی نصیب ہو، محبت بھی نصیب ہو، اور دل میں حضور کی محبت جلوہ گر رہے، درود پاک کو اپنا معمول بنا لے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ برکتیں اور یہ ثمرات اسے بھی
تمام غموں کے لیے کافی ہوگا۔ اور یقین مانے ایسی ہے، بالکل یہی بات ہے کہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، درود پاک کو بہت زیادہ پڑھتا ہے، اس کا نماز پڑھنے کا دل چاہے گا، عبادت کرنے کا دل چاہے گا، اس کا نیکیوں میں دل لگے گا۔ اور یہ آپ کر کے دیکھیں، اور حضرت عبید بن قعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو ہمارے لیے سوالات کر کے اور آسانی کر دی کہ جتنا چاہے پڑھو، کہ یہ تمام غموں کے لیے کافی ہے۔ فرائض و واجبات کا وقت نکال کر جو اوراد و وظائف مقرر کیے ہیں آپ وہ پڑھنا چاہیں بھلے سے پڑھیں، اس کے علاوہ جتنا درود پاک پڑھنا چاہیں پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ درود پاک کی کثرت کریں، آپ کے چہرے پر نور ہوگا، زبان میں عجیب سی لذت ہوگی، نیکیوں میں دل لگے گا۔ ہمارے یہاں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے عبادت میں دل نہیں لگتا، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں مسجد کی طرف جاؤں، نمازیں پڑھوں، عبادت کروں، لیکن دل ہی نہیں لگتا، دل ہی نہیں چاہتا، بوجھ پڑ جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے اور پاؤں نہیں اٹھ پاتے۔ تو یہ فارمولہ ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں، کہ کتنی پیاری بات والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمائی کہ درود پاک کی کثرت سے یہ سینہ مدینہ بنے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہو گئی، حقیقی محبت جس کو کہتے ہیں، تو پھر اتباع اور اطاعت کا جذبہ ملے گا۔ اور عشق رسول بڑھانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ وَمِنْ عَلَامَاتِ اَهْلِ السُنَّةِ، اور اہل سنت کی علامت میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ حاصل کریں۔ جی ہاں، درود پاک پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ملتی ہے، وہ نظر ملتی ہے کہ مدینہ مدینہ، کیونکہ یہ روایتوں میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر ایک فرشتہ حاضر ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والے کا نام، اس کے والد کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو یقیناً جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے دل میں محبت رسول، محبت الہی جاں گزی ہوتی ہے، اور جب یہ دل محبت کا گنجینہ بن جاتا ہے، محبت اس میں آ جاتی ہے، تو پھر اطاعت کا جذبہ ملتا ہے، اتباع کا جذبہ ملتا ہے، بندے پر عبادت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم سارا دن درود پاک نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ درود پاک ہم پڑھ سکتے ہیں، سب سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علی محمد، اس کو کتنی دیر لگی، اور اس کی فضیلت میں آتا ہے جو یہ درود پاک پڑھتا ہے رحمت کے 70 دروازے اس کے منہ پر کھول دیے جاتے ہیں، اس کو کتنی دیر لگی۔ اچھا، ہم بائک چلا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو بائک ہم ہاتھ اور پاؤں ہمارے بزی ہوتے ہیں نا، ہماری زبان تو بزی نہیں ہوتی، ہماری زبان فارغ ہوتی ہے۔ آپ جناب گاڑی چلاتے وقت صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد، ہم کہیں بیٹھے ہوئے کسی کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوتی، موبائل نکال آتا ہے۔ تو اس کا فارمولہ ایک بڑا اچھا ذکر فرمایا، بیان کیا کہ آپ اپنے پاس تسبیح رکھیں، آپ تسبیح رکھیں یا کاؤنٹر رکھیں، جب تسبیح آپ کے پاس ہوگی نا تو پھر موبائل کی جگہ یہ تسبیح ہاتھ میں آئے گی۔ آپ تسبیح رکھیں، آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، درود پاک کی تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح آپ اپنے جہاں آفس میں کام کرتے ہیں وہاں بھی ایک تسبیح رکھیں۔ لوگ اپنی دوائیاں بھی تو رکھتے ہیں نا، جو دوائیاں زندگی کا حصہ بن گئیں، ایاز بھائی، وقار بھائی، جن کو آپ دوائیاں کھانی ہیں، تو لوگ اتنی احتیاط کرتے ہیں، ایک پیکٹ وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ایک پیکٹ اپنے آفس میں رکھتے ہیں، اور بعض اوقات ایک پیکٹ وہ اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں کہ بھائی اب دوائی کھانی ہے، اگر میں گھر میں بھول گیا کم از کم آفس میں پہنچ کے کھا تو لوں گا۔ تو اسی طرح آپ تسبیح اپنے ساتھ رکھیں، آپ جب ایک جیب میں رکھیں تسبیح کہ آپ کہیں کسی کا انتظار کر رہے ہیں کہیں بیٹھے ہیں, آپ نے تسبیح نکالی پڑھنا شروع کر دیا, یہ آسان ہو جائے گا. پکڑنا انسان بھول جاتا ہے اور موبائل ہاتھ میں آتا ہے اور ہم موبائل میں لگ جاتے ہیں, وہ گھنٹوں گھنٹوں موبائل میں گزار دیتے ہیں لیکن ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. تو آپ یا تو ہاتھ میں کاؤنٹر رکھیں یا پھر تسبیح رکھیں, پھر آپ دیکھیں جب تسبیح ہوگی نا تو تسبیح کی بھی اپنی برکتیں ہوتی ہیں, تو آپ انشاءاللہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. روزانہ جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی پیاری بشارت ہے, اور یہ حدیث پاک ہے کہ اگر تم نے ایسا کر لیا کہ تم سارا دن, حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم سارا دن اتنی کثرت سے درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ تمہارے سارے غموں کے لیے کافی ہوگا. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے اور درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی فضیلتیں درود پاک کی, لیکن اب ہم حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سنتے ہیں کہ آپ کی کوئی کرامت ہو, کوئی آپ نے دعا کی ہو بارگاہ الہی میں وہ قبول ہو گئی ہو اور آپ کے حق میں وہ مستجاب ہوئی ہو. وقار بھائی, کوئی کرامت اگر اس طرح کی ہو تو آپ ذکر فرمائیں.
بالکل, اس طرح کی کرامت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کا جو مریض ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. جب یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سنا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دی اور اللہ سے دعا کی, یا اللہ مجھے ایسا بخار عطا فرما کہ جو مجھے جہاد میں جانے سے نہ روکے اور بیت اللہ شریف کے سفر سے نہ روکے اور مسجد کی حاضری سے نہ روکے.
یہ بخار کی دعا کر رہے ہیں اپنے لیے,
اپنے لیے دعا کر رہے ہیں.
اللہ اکبر, کیا تقویٰ ہے, ہم
مرض مانگ رہے ہیں.
اللہ اکبر, ہم تو کہتے ہیں یا اللہ پاک کبھی بخار نہ ہو, کبھی بیماری نہ آئے, ورنہ ہمارا جاب پہ جانا دشوار ہو جائے گا, نوکری پہ جانا دشوار ہو جائے گا, یہ کیسے ہوگا. لیکن یہ دعا کیا کر رہے ہیں آپ, یہ بھی دیکھیں. سبحان اللہ, یہ ہمیں سکھا رہے ہیں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر فضیلت مانگنی ہے اور اپنے لیے فائدہ بھی مانگنا ہے کہ وہ فضیلت بھی مل جائے اور کوئی نقصان بھی نہ ہو,
نقصان بھی نہ ہو,
وہ کیا دعا ہے حضرت؟
جی ہاں, تو آپ نے جو ہے یہ دعا کری کہ مجھے جو ہے بخار ملا. کیوں دعا کر رہے ہیں؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی.
اللہ,
جس کو بخار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں, تو وہ نیکیاں چاہیے تھی ان کو, وہ نیکیاں بھی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بخار زیادہ ہو گیا, اب بندہ وہ مسجد کی حاضری نہیں دے پا رہا, یا جو نیکیاں وہ کر سکتا تھا تو وہ نہیں کر پا رہا, تو آپ نے ایسا بخار بھی نہیں مانگا.
اچھا,
آپ نے دعا یہ کہ مولا بخار وہ دینا کہ جو مسجد کی حاضری سے نہ روکے, جو نیکی کرنے سے نہ روکے, جو بیت اللہ کا سفر کرنے سے نہ روکے, جو جہاد میں جانے سے نہ روکے, بخار رہے تاکہ بخار کا جو ثواب ہے وہ بھی مل جائے اور جو نیکیاں میں کرتا آ رہا ہوں وہ نیکی کرنے میں بھی کام
آئے.
تو آپ کو پھر بخار ہو گیا. راوی کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت آپ کا جو بدن تھا وہ جلتا رہتا تھا, بخار کی کیفیت جو ہے وہ آپ پر طاری رہتی تھی, لیکن اس حالت کے اندر بھی آپ نہ تو جہاد سے رکتے تھے, غزوہ بدر کے اندر بھی آپ شرکت آپ نے فرمائی, غزوہ احد کے اندر بھی آپ نے شرکت فرمائی, غزوہ خندق میں آپ نے شرکت فرمائی, کئی آپ نے محاذ پہ شرکت فرمائی.
صحیح,
جہاد میں آپ جانے سے رکے نہیں, حالانکہ بخار آپ پر طاری رہتا تھا. اسی طرح مسجد کی حاضری ہے, کبھی بھی آپ اس سے نہ رکے, اور لوگ دیکھنے والوں کو لگتا ہے ایسے جوش و خروش کے ساتھ, یہ سے بندہ بالکل فٹ ہوتا ہے نا, بندہ
ایکٹیو ہوتا ہے,
ایکٹیو ہوتا ہے, فٹ ہوتا ہے, اور بندہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے, محسوس ہی نہیں ہوتا کہ بندہ بیمار ہے. تو اس انداز, حالانکہ بخار میں مبتلا ہوتے تھے, بدن جلتا تھا, لیکن سارے کام اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ لگتا نہیں تھا کہ آپ پر بخار طاری.
عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز تھا. دعا بھی کتنی پیاری مانگی ہے, وہ کہتے ہیں نا ہر کسی کو مانگنا بھی نہیں آتا, تو مانگنے والوں سے سیکھنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنا کیسا ہے, اور ایسے مانگنا ہے کہ وہ فضیلت بھی ملے اور ہماری نیکیاں بھی نہ رکیں. اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ہم تو اتنے کمزور اور نازک ہیں مدنی چلن کے ناظرین, واقعی اگر تھوڑا سا سر میں درد ہو جاتا ہے تو ہماری عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں. اگر روزانہ تلاوت قرآن مجید کرتے تو بعض اوقات وہ بھی چھوٹ جاتی ہے, تلاوت بھی چھوٹ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے.
اس میں سب سے پہلی بات غلام الدین بھائی کہ چھوٹتی ہیں, سب سے پہلے تو نا نیکیاں چھوٹتی ہیں, ایسے موقع پر نیکیاں سب سے پہلے چھوٹتی ہیں
اور سارے کام ہو رہے ہیں.
دنیاوی معاملات ہمارے چل رہے ہوتے ہیں, کام پر بھی جا رہے ہوتے ہیں,
بخار میں بھی جا رہے ہوتے ہیں,
جانا ہے, پتہ ہے جانا ہے, نہیں جاؤں گا تو روزگار پیچھے گھر بار کا کیا ہوگا. تو سب کو گاڑی کو دھکا دے کے جا رہے ہوتے ہیں, سب کام کر رہے ہوتے ہیں, کہاں پر آ کر ہمارا یہ عذر بالکل نمایاں ہو جاتا ہے؟ جب مسجد میں حاضری کی باری آ جاتی ہے, جب کوئی دینی موقع کی باری آ جاتی ہے, تو پھر یہ ہمارا جس کو آپ کہیے کہ عذر جانا بام عروج پر ہوتا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں
ہفتہ وار اجتماع میں کیوں نہیں آیا تھا,
بس
ایاز بھائی ارے درد تھا, سر میں درد تھا, ارے آپ صبح تو گئے تھے کام پر, تو وہ جب ہلکا ہو گیا تھا تھوڑی گولی وغیرہ کھا لی تھی میں نے,
تو یہ حقیقت ہے کہ اس طرح ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ دیکھیے بہت پیاری بات صحابہ کے نیکیوں کی حرص کیسی تھی اور جو ہے وہ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سنا ایک عمل میں ثواب اتنا ہے،
سبحان اللہ،
پیسے زیادہ مل رہے ہو کہیں سے تو انسان بھاگا بھاگا جاتا ہے، لیکن نیکیاں دیکھا گیا، حضور نے فرمایا اس پہ اجر زیادہ ہے، تو فوراً اس کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اکبر کیسی نیکیوں کی محبت تھی، اللہ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، نیکیوں سے محبت عطا فرمائے،
اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرمائے اور نیک لوگوں کی صحبت بھی عطا فرمائے۔ بعض اوقات صحبت کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے،
بے شک
ان کو تو صحبت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھی، تو نیک لوگوں کی صحبت بھی جو ہے نا انسان کو نیکی سے دور ہونے نہیں دیتی، وہ عبادت بھی رہے گی، جذبہ بھی رہے گا، تلاوت کا شوق بھی رہے گا، اور پھر نیکوں کی صحبت سے آپ کو اور بیماریوں کی فضیلت پتہ چلے گی، اور پھر آپ بیماری سے نفرت نہیں کریں گے۔ ہاں اس کے لیے دعا کرنا، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، بیماری سے نجات عطا فرما، کیونکہ عموماً انسان بیماری میں کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے بخار ہی دیا نا، کوئی بڑی موذی بیماری تو نہیں دی، بلکہ کسی نے کہا کہ اگر تم شکوے پر اتر آؤ اور شکایت کرنے لگو میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو کبھی ایک مرتبہ ہاسپٹل کا چکر لگا کر آئیں،
اللہ اللہ،
اور بطور خاص جو ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے نا، آپ ایک مرتبہ وہاں سے ذرا چکر لگا کر آئیں، وہاں سے گھوم کر آئیں، بھلے سے کسی مریض کے پاس نہ بیٹھیے گا، صرف ان کو دیکھ کر آ جائیں، آپ جب باہر آئیں گے نا تو آپ کی زبان پر ہوگا الحمدللہ، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، تونے مجھے کتنوں سے اچھا بنایا ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ جو کھا نہیں سکتے بےچارے، نلکیوں کے ذریعے، نالیوں کے ذریعے ان کو غذا دی جا رہی ہے، کوئی گردے فیل ہو چکے ہیں، اچھے اچھے مطلب کم عمر کے نوجوان ہیں، گردے فیل ہو چکے ہیں، اب کیا کر لیں گے؟ ایسے ایسے مریض آپ دیکھ سکیں گے ہاسپٹل میں اور ایمرجنسی وارڈ میں، یقین مانے آپ کی زبان پر اللہ پاک کا شکر ہوگا، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے مجھے تندرست کیا، تھوڑی بہت بیماری ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ تو ہر ایک شخص اس معاملے میں جب اپنے نیچے والے کو دیکھے گا نا تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے گا۔ تو اچھا پھر بیماری کے اپنے فضائل ہیں، یعنی جو بندہ صبر کرے اور صبر کے ساتھ بیماری کے ایام کو گزارے، اللہ پاک کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کرے، تو اس کا تو اتنا بڑا اجر ہے کہ جب بندہ یہ مرے گا اور قیامت کے دن جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، دیکھا ہوگا اس کے حق میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں، ورش کرے گا مولا اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں، یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں، وہ بھی میرے لیے یہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ یہ وہ نیکیاں ہیں جو دنیا میں تمہیں تکلیفیں پہنچی، مصیبتیں پہنچی، بیماریاں پہنچی، تم نے اس پر صبر کیا، اس کے بدلے یہ نیکیاں تمہیں عطا کی گئی ہیں۔ تو اس وقت وہ لوگ تمنا کریں گے کہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے دنیا میں کاٹا جاتا، ہمارے جسموں کو کاٹا جاتا، ہماری کھالوں کو جسموں سے اتار لیا جاتا، ہم صبر کرتے اور پھر یہاں نیکیوں کا اجر پاتے۔ صبر کرنا بڑا مشکل ہے، ہم جو بیمار ہوتا ہے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوتی ہے وہی جانتا ہے، وہ کہتے ہیں قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں صبر کرنے کا حکم ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے محبوب ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے جن کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے تھے، اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، اور ان کو یہ خوشخبری دیجئے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور درودیں نازل ہوتی ہیں۔
کیا بات،
تو اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بھی سوال کریں عافیت کا سوال کریں، اگر اللہ بیماری بھی دے تو ہماری عبادت نہ چھوٹے، ہماری مسجد کی حاضری نہ چھوٹے، ہمارا عمرہ کرنا نہ چھوٹے، ہمارا تلاوت قرآن مجید کا سلسلہ ختم نہ ہو، اللہ پاک اگر بیماری بھی دے تو ایسی بیماری دے کہ ہماری عبادت جاری رہے، اللہ صحت و سلامتی والی نیکیوں بھری زندگی عطا فرمائے اور گناہوں بھری زندگی سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے۔
مصیبت پر صبر کے تعلق سے آپ ابھی بیان فرما رہے تھے غلام الدین بھائی،
جی
اس حوالے سے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت روایت بیان فرمائی، آپ نے فرمایا ایک شخص آپ کے پاس جب حاضر ہوئے انہوں نے ذکر کیا کہ جو ہے مجھے قرآن پاک کی ایک آیت نے غمگین کر دیا، غمزدہ کر دیا، اور پھر وہ آیت کریمہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پڑھی تو اس کے جواب میں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو فرمایا اللہ پاک سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہ ہو۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
آپ دیکھیں نا کہ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائے، وہی جیسے اب یہاں بیان فرما رہے تھے کہ کل قیامت میں جب بندہ اس کا اجر و ثواب دیکھے گا تو پھر تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں اس کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، اور یہاں پر دیکھیے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے اور بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسا اجر عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کوئی گناہ جو ہے وہ نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی مشکل ہے لیکن فضائل پر نظر ہوگی انشاءاللہ عزوجل، تو اللہ نے چاہا تو صبر
شکایت کرنے سے مشکل ختم تھوڑی ہو جائے گی،
ختم نہیں ہوگی،
یعنی جو صبر
کے ثواب سے محروم
ہو، یعنی صبر کر کے جو اجر و ثواب ہمیں ملنا تھا اس سے محرومی ہو جائے گی, باقی تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے. شکوہ شکایت کر کے, اچھا لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ہم تو دل ہلکا کر رہے تھے, ہمارا تھوڑا سا دل ہلکا نہیں, آپ ثواب سے محروم ہو گئے. مصیبت اپنی جگہ پر ہے, تھوڑی دیر کے بعد پھر دل بھاری ہو جائے گا. لیکن یہ کہ نیکیاں آپ کی چلی گئی, ثواب چلا گیا شکوہ شکایت کر کے, اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا پیارا وصف ہے صبر کرنا, مصیبتوں پر صبر کرنا.
یہاں پر غلام الدین بھائی, جیسے آپ نے بہت پیاری بات کی کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے, اور اگر کوئی آزمائش آئے تو اللہ ہمیں اپنی عبادت سے دور نہ فرمائے, تو صابر کی کہیں ایک جگہ پر ڈیفینیشن پڑی تھی کہ صابر ہوتا کون ہے. صابر کے بارے میں فرمایا کہ صابر وہ شخص ہے, ایک تعریف اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ جس کے معمولات عبادت میں فرق نہ آئے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر,
جس کے معمولات عبادت میں فرق نہ آئے فرمایا وہ صابر ہے. تو یہ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یوں سمجھیے کہ جاگتی تصویر ہے اس کی, کہ بخار ہما وقت جو ہے وہ کہنا. اچھا یہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ, ہمارے کئی اسلاف جو ہے وہ اس طرح کے گزرے کہ وہ بخار میں رہتے. امام علیہ سنت رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ بھی جب بخار میں, لیکن کمال ہے جو ایک جماعت جو ہے وہ چھوٹی ہو لے اور کس طریقے سے دین متین کی خدمت کی. تو صابر وہی ہے کہ پھر معمولات عبادت میں فرق جو ہے وہ نہ آئے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا صبر کرنے کی
صابر و شاکر بنائے, صبر کرنے والا بھی بنائے, شکر کرنے والا بھی بنائے. بندہ مومن کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ صبر کرے گا تو قیامت کے دن یہ ہے کہ اس کو نیکیاں ملیں گی پہاڑوں کے برابر, اور پھر وہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. بندہ مومن کی علامات کیا ہیں؟
کیا بات ہے, بندہ مومن کی جو علامات ہیں, مدنی چینل کے ناظرین آپ سارے اس کو سنیں بھی اور اس کو ذہن نشین بھی کر لیں, اور یہ نیت کر لیں کہ جو عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو علامات بیان کری ہیں ایک بندہ مومن کی علامات کو, تو اس علامات کو ہم نے اگر نہیں ہے تو اپنے اندر اس کو لانا ہے. اور وہ علامات یہ ہیں, بہت سمپل سی آپ نے بات کری, ارشاد فرمایا کہ مصیبت میں جب بندہ مومن مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے,
واہ واہ واہ,
اور جب نعمت پاتا ہے تو شکر کرتا ہے, جب بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے, جب فیصلہ کرتا ہے تو انصاف کرتا ہے. چار باتیں ارشاد فرمایا,
صبر کرنا, شکر کرنا, سچ بولنا اور انصاف کرنا, یہ ہے مومن. جو یہ اختیار کرتا ہے جو مسلمان, وہ ہے بندہ مومن. یہ مومنوں کی خصلتیں ہیں, مومنوں کی عادتیں ہیں, مومنوں کی صفات ہیں. اللہ پاک ہمیں مومنانہ صفات سے متصف فرمائے, نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے. صالحین کا ہم ذکر کر رہے ہیں, حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے, اور ان کی سیرت کے بہت ہی حسین لمحات اور بہت ہی حسین واقعات ہم نے سنے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم نے سنا حتی الامکان, اے کاش اے کاش ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور عمل اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, صحابہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے جہاں نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے, اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیے, انشاءاللہ نیکیوں کا رنگ چڑھے گا, عبادت میں دل لگے گا, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سستیاں غفلتیں دور ہوں گی, اور ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھیں گے جب ہماری عبادت کی عادت بن جائے گی. اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا اختتام ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہم دیکھنے سننے والوں کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور, نجم گئے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.